صرف ایک دو آیتیں پڑھ لیتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتت آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اور جو میری یاد سے غافل ہوگا یا منہ پھیر لے گا, غافل نہیں یہاں منہ پھیرنے کا لفظ ہے, من اعرض عن ذکری, بس جو میری یاد سے منہ پھیر لے گا, فإن له معیشة ضنكا, اس کے لیے ایک تنگی کی زندگی ہوگی. ونحشره یوم القیامة اعمیٰ, اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمیٰ, اس نے وہ کہے گا کہ اے میرے رب, تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصيرا, جبکہ میں اس دنیا میں, اس سے پہلے دنیا میں دیکھنے والا تھا, بینا تھا. قد میں پہلے کا مفہوم آ جاتا ہے, قد كنت بصيرا, یعنی اس سے پہلے میں دیکھنے والا اور بینا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح جیسے اتت کا آیاتنا فنسیتہا, یعنی کذالک سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ باوجود اس کے کہ تو دیکھنے والا تھا پھر بھی ہم تجھے اندھا اٹھا رہے ہیں. یہ کذالک کا یہاں مطلب موقع یہ ہے کہ یہ اس لیے ہوا, ایسا اس لیے ہوگا کہ تیرے پاس ہمارے نشانات آتے رہے اور تو ان کو بھول گیا یا تو نے انہیں بھلا دیا. نسیتہا کا مفہوم بھی یہاں بھلانے کے معنوں میں نہیں بلکہ نہ سمجھنے کے معنوں میں ہے. اس چیز کو نہ سمجھنا یا اس کو بھلا دینا ایک ہی نتیجہ پیدا کرتے ہیں. تو نسیتہا سے مراد ہے تو نے ان کا کوئی نوٹس نہیں لیا, وہ اس طرح گویا وہ بھولے ہوئے تھے تجھے, اور جو چیز پیش کی گئی ہو اور اس کو انسان نوٹس نہ لے اسے اندھا کہتے ہیں. کہتے ہیں تمہیں دکھائی نہیں دے رہا یہ کیا چیز ہے. تو نسیتہا کا معنی یہاں یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ تیرے پاس نشان آیا کرتے تھے تو انہیں اس طرح بھلائے رکھتا تھا جیسے وہ آئے ہی نہیں. تو اور اندھا پن کیا ہوتا ہے, وہ کلالے کا کل یوم تن تھا, بس اسی طرح تجھے بھی بھلا دیا جائے گا, یعنی اندھا کرنے کا معنی نظر انداز اس طرح کیا جائے گا کہ تو ہے نہیں اور تیرے سامنے ہم نہیں ہیں. تو اندھے کا یہ مفہوم دوسری آیت پر بھی روشنی ڈالتا ہے جس میں ہے کہ جو اس دنیا میں کوئی من فی حاضی عامہ وہ فی الآخرت عامہ, جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اندھے کا معنی ہے خدا کے نشانات کو دیکھتے ہوئے ایسے دیکھنا گویا ہیں ہی نہیں, اور سمجھتے ہوئے بھی عملاً گویا بھول چکا ہے اس چیز کو, وہ تھی نہیں. تو یہ دلیل قرآن کریم دے رہا ہے کہ وہ کہیں گے ہم تو دیکھتے تھے مگر تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا, جبکہ قانون یہ ہے کہ جو اندھا ہے اسی کو اندھا اٹھایا جائے گا. وہ کدالے کے نظی من اصرفا ولم یومن بآیات ربہ, اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں اسے جو اسراف سے کام لے, یعنی عدل کے کو چھوڑ دے. ولم یومن بآیات ربہ ہی, اور اپنے رب کی آیات پر حقیقی ایمان نہ لائے. ولعذاب الآخرت اشد و ابقا, اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون، افلم یهد لهم، کیا یہ بات ان کے لیے ہدایت کا موجب نہ بنی؟ کم اہلکنا قبلہم، کہ ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، من القرون، قرون میں بستیاں، کہ کتنی ہی قومیں جو بسا کرتی تھیں، کہ کتنے زمانے کے لوگ، قرون میں یہ سارے معانی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ازمنہ گزشتہ میں بسنے والی کتنی ہی قومیں ہیں جو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں. یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ اب ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، انہی کی بستیوں میں، انہی کی زمینوں پر چلتے پھرتے ہیں. ان فی ذلک الآیات لأولی النہا، اس میں یقیناً نشانات ہیں صاحب عقل لوگوں کے لیے، کہ کس طرح قوموں کی صف لپیٹی جاتی ہے، ایک کے بعد دوسری قوم وارث بنتی چلی جاتی ہے، یہ سوچتے نہیں کہ وہ جاتے کہاں ہیں اور کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے انجام سے بے خبر رہتے ہیں. ولولا کلمت سبقت من ربک لکان لزام و اجل مسمى، ولولا کلمت سبقت من ربک، اگر اللہ کی طرف سے اس کا یہ قول پہلے گزر نہ چکا ہوتا کہ میں مہلت دوں گا، یہ مفہوم ہے. ولولا کلمت سبقت من ربک لکان لزام و اجل مسمى، تو ان کی سزا انہیں چمٹ جاتی، اور وہ اجل مسمى، یہ دو چیزیں اکٹھی ہیں، کلمت سبقت اور اجل مسمى. اجل مسمى نہ چمٹتی، بلکہ اس کے درمیان میں جو جملہ موصولہ کے طور پر کانا لزامہ آیا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے خوب وضاحت کے ساتھ. اس کا مفہوم یہ ہے، اگر خدا کی طرف سے پہلے سے ایک تقدیر جاری نہ ہو چکی ہوتی، جو تقدیر دراصل اجل مسمى کے قیام پر منتج ہوتی ہے، جس تقدیر کے فرض کی روشنی میں، یا جس تقدیر کی وجہ سے یا اس کے تابع ہر چیز کی ایک مقرر مدت معین فرما دی گئی ہے، یہ اگر پہلے سے نہ ہوا ہوتا تو پھر ان کو وہ چیز چمٹ جاتی جو ان کے اعمال کا طبی نتیجہ ہے، یعنی عذاب اور ہلاکت. ولولا کلمت سبقت من ربک، ایک بریکٹ میں فکر آیا، وہ اجل مسمى، وہ اس کے ساتھ مل رہا ہے، اگر خدا کی طرف سے ایک جاری فیصلہ، ایک فیصلہ پہلے سے صادر نہ فرما دیا گیا ہوتا، وہ اجل مسمى اور اجل مسمى مقدر نہ کی گئی ہوتی، لکان الزامہ، یہ جواب ہے اس کا، تو ضرور ان کو ایک چمٹ جانے والا عذاب ان پر نازل ہو جاتا. فصبر علامہ یقولون، پس تو صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد اس کی پاکیزگی کے ساتھ بیان کر، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے دونوں کناروں پر، فسبح، یا رات کے کناروں پر یا رات کی گھڑیوں میں، فسبح واطراف النہار، کنارے بعد میں، یہاں گھڑیاں ہی ہیں، آنا گھڑی کو کہتے ہیں وقت کو، یہ گھڑی کو، من آنا اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، فسبح، پس تسبیح کرتا رہے، واطراف النہار، اور دن کے دونوں کناروں پر، یعنی دونوں کو لفظ تو میں نے اپنی طرف سے معنی بیان کرنے کے لیے داخل کیا ہے، اطراف میں نے کناروں پر صرف دو کا مفہوم داخل تو اس میں ہے لیکن مذکور نہیں، وہ اطراف النہار، اور دن کے کناروں پر، لعلک ترضى، تاکہ تو راضی ہو جائے. یہ آیت دراصل پانچ نمازوں کے وقت کی وقتوں کی تعین کر رہی ہے، اور وہ اہل قرآن یا بعض دوسرے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف تین نمازوں کا ذکر ہے جو ان کی جہالت ہے، پانچ ہی نمازوں کا ذکر ہے، اور یہاں ان کا ذکر اس طرح موجود ہے کہ قبلہ طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی فجر کی نماز، وقبلہ غروبہا اور غروب سے پہلے کی نماز یعنی ظہر کی نماز، اور اس میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں غروب سے پہلے کی شامل ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے وہ دونوں جمع بھی ہو جاتی ہیں آپس میں. ومن اناء الليل، اور رات کے کی گھڑیوں میں، اس میں تہجد کی نماز بھی آ گئی اور عشاء کی نماز بھی آ گئی، یعنی رات جب ایک دفعہ طاری ہو جائے تو پھر جو نمازیں ہیں اس میں عشاء کی بھی نماز ہے اور تہجد کی نماز بھی ہے. وہ اطراف النہارے، اور دن کی طرفوں میں، اب یہاں دن کی طرفوں کا لفظ جمع میں جو استعمال ہوا ہے یہ غالباً اس کا دو طرف میں ترجمہ کرنا غلط تھا، اطراف ہی رہنا چاہیے اور اس میں حکمت ہے، کیونکہ دن کی ایک طرف غروب سورج کے ڈھلنے سے پہلے کی ہے اور ایک طرف اس کے بعد کی ہے، اور غروب سے پہلے کی طرف میں بعض نفلی نمازیں ہیں، چنانچہ صرف پانچ ہی نمازوں کا ذکر نہیں بلکہ نفلی نمازوں کے اوقات کا بھی اس میں ذکر آ گیا ہے. رات میں تہجد بھی آ گئی اور عشاء بھی آ گئی. اطراف النہار میں دن ڈھلنے سے پہلے یعنی سورج کے ڈھلنے سے پہلے کا حصہ جو ہے وہ ایک طرف ہے، اور سورج ڈھلنے کے بعد کا حصہ دوسری طرف ہے. پہلے حصے میں وہ اشراق اور ضحیٰ وغیرہ کی نمازیں نفلی نمازیں پائی جاتی ہیں، جیسے رات کے آخری حصے میں نفلی نماز پائی جاتی ہے، اور ڈھلنے کے بعد غروب سے پہلے پہلے دو نمازیں ہیں. بس ساری نمازیں، پانچوں نمازیں اور تہجد اور نوافل، یہ ساری قسمیں اسی ایک آیت میں بیان ہو گئی ہیں. جو سب سے بہت ہی پرلطف مضمون ہے وہ یہ ہے لعلک ترضى، تاکہ تو راضی ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ نماز ہی میں اٹکا رہتا تھا، اور آپ کے لیے نمازوں کے اوقات کو وسیع کرنا پیش نظر تھا، آپ کی تمنا یہ تھی. اس لیے وہ جو قصے بنے ہوئے ہیں کہ گویا 50 نمازیں کم کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے تھے، یہ بات سمجھے نہیں لوگ کہ کیا مراد ہے. اس سے مراد امت کے اوپر ایسی ذمہ داریاں داخل ڈالنا ہے جو امت کو بعد میں بھاری محسوس ہوں، اس سے زیادہ اس سے کچھ مراد نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں ترضا کے کہہ کر سارے دن اور ساری رات پر حاوی اور پھیلی ہوئی نمازوں فرض یا نوافل کی طرف ہدایت دینے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. اب کوئی بھی گھڑی باقی نہیں رہی 24 گھنٹے کی. ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواج منهم زهرة الحياة الدنيا، یہ آیت بھی پہلی آیت کے واضح مفہوم کے تابع سمجھنی چاہیے، ورنہ یہ کچھ عجیب سی آیت دکھائی دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب ان چیزوں کی طرف حرص سے دیکھا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جو دوسروں کو جوڑا جوڑا نعمتوں کے طور پر عطا ہوئی تھیں، اور جس شخص کی رضا یہ ہو کہ ہر وقت عبادت کرے، اس کو یہ نصیحت کی ہی نہیں جا سکتی کہ دنیا کی طرف اس کے نظر، جس کی نگاہ ہر وقت نماز میں اور جس کا دل ہر وقت نماز میں اٹکا ہو، اس کو یہ کیسی نصیحت کی جا سکتی ہے. ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواج منهم، یہ اس لیے ہے کہ ان نعمتوں کو جو غیروں کو عطا کی گئی ہیں ان کو کوئی اہمیت نہ دے، کیونکہ وہ دنیا کی عارضی نعمتیں ہیں، اور جو نعمتیں تیرے ذریعے امت کو عطا ہو رہی ہیں وہ لازوال ہیں. یعنی عبادت کی نعمت کے ساتھ جو نعمتیں بعد میں مقدر ہیں قیامت کے بعد، وہ اس دنیا کی صرف نعمتیں نہیں، اس دنیا کی نعمتیں بھی بن جاتی ہیں. تو زہرۃ الحیات الدنیا، حیات دنیا فرمانے کے بعد مزید یہ فرمایا لنفتنہم فیہ، تاکہ ان کے ذریعے ہم ان کو آزمائش میں ڈالیں اور ان کا امتحان لیں. ورزق و رب کا خیر ہوں و ابقا، اور تیرے رب کا رزق بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. بس یہ ترزا کا فلسفہ ہے جو تفصیل سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جس بات پر راضی ہوئے امت کے لیے بھی وہی اچھی چیز ہے. بس مخاطب سردار کے طور پر کیا جا رہا ہے، نہ کہ ذات کے طور پر. اور یہ قرآن کریم میں اور جگہ بھی طرز بیان استعمال ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اچانک یہ ہو جائے گا. مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے، لیکن بظاہر آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن پیغام ساری قوم کو ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے پر بھی اگر خدا اس بارے میں کوئی معافی ملے گا تو تم کون ہوتے ہو کہ تم اس سزا سے بچ سکو اگر تم یہ حرکت کرو. تو بعض دفعہ بڑوں اپنے پیاروں کو ڈانٹ پڑتی ہے بظاہر، مراد نچلے لوگ ہوتے ہیں تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. اب اس میں کوئی دور کا بھی امکان نہیں ہے حضرت فاطمہ کا چوری کرنے کا، لیکن وہی طرز بیان جو خدا نے آپ کے متعلق اختیار کی آپ نے اپنے پیاروں کے متعلق اختیار کی تاکہ دوسروں کو سرزنش ہو اور ان کو کان ہو جائیں. بس یہ خطاب رہنما کے طور پر ہے، نہ کہ ذات کے طور پر. جہاں تک ذات کا تعلق ہے، لاللہ کا طرز نے اس بات کو خوب کھول دیا ہے. جہاں تک مسلمانوں کے سربراہ کا تعلق ہے، فرمایا کہ اس پہلو سے اگر تیری امت کو وہ نعمتیں نہ ملیں جو شاید یہ چاہتے ہوں، جن پر ان کی نظر پڑ سکتی ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ تیری رضا تو عبادتوں ہی میں ہے، اور تیری رضا ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ دنیا کی لحاظ سے بھی خیر ہے اور باقی رہنے کے لحاظ سے بھی اس کا فیض اگلی دنیا میں منتقل ہوگا. جبکہ یہ جوڑے جوڑا نعمتیں جو ان کو عطا ہوئی ہیں، یہ زہرۃ الحیات الدنیا محض ایک دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. زہرا میں نے خوبصورتی سجاوٹ، لنفتے نہ ہوں تھی، اس میں بھی پھر وہ مبتلا ہو کر آزمائے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی زینتوں کا صحیح استعمال نہ کرنا، حکومتوں کا، دولتوں کا، وہ ان کے لیے ان کی آخرت بگاڑنے کا موجب بنتا ہے، اور خود ان کی قوم جو ان کے تابع ہے ان کے لیے جہنم پیدا کرنے کا موجب بن جاتا ہے. اگر گہری نظر سے اس آیت کا مطالعہ کیا جائے تو جو دنیا کی سے متمتع زندگی رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سردار ان کی ہمیشہ ہلاکت کا موجب بنتے ہیں، اور جو عارضی رونق ہے اس سے بھی قوم حصہ نہیں پایا کرتی. اور جو عارضی رونق ہے وہ کیونکہ خود اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اس کی مناسب تقسیم میں اور عدل کے ساتھ اس کو لوگوں کے اس کے حقوق پہنچانے میں، اس لیے نفتے نہ ہم میں یہ سارا مضمون آ گیا ہے کہ وہ جب آزمائے جاتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں تو پھر ان کی دنیا جو ان کے نیچے ہے وہ بھی بگڑ جاتی ہے، اور ان سب کی عاقبت بھی پھر بگڑ جایا کرتی ہے. لیکن جو تو نے چنی ہے اپنے لیے چیز، وہ دنیا کی زندگی کے لحاظ سے بھی بہتر نتیجہ پیدا کرنے والی ہے، یعنی خدا کی عبادت، اور آخرت کے لحاظ سے بھی بہتر اور باقی رہنے والی ہے. وامر اہلک بالصلاۃ ہے. اب یہ واصطبر علیہا, یہ وہی طرز بیان ہے جو حضرت اسماعیل کے ذکر میں ملتی ہے. اس سے پہلے میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ خدا تعالیٰ اب موڑ رہا ہے اسحاق کو جو نعمت عطا ہوئی اس کو اسماعیل کی طرف, اور وہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں استعمال ہوئے ہیں کہ حضرت اسماعیل نماز پر قائم رہتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی نصیحت کیا کرتے تھے, جبکہ دیگر انبیاء جو حضرت اسحاق کی اولاد ہیں یا ابراہیم کی یوسف کی اولاد اسحاق سے جاری, ان کے متعلق یہ الفاظ وہاں نہیں ملے. تو یہ جوڑ ہے, بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو نصیحت تھی اس کے اندر گہرے معنی تھے, اور آئندہ مستقبل میں اس نصیحت نے ایک دائمی رنگ اختیار کر لینا تھا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہو کر تو اسی چیز کی پھر آگے تقسیم شروع کرنی تھی. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا, چونکہ آپ کی رضا اس میں ہے نماز میں, جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے, پانچ وقت کی نمازیں جمع نوافل, تو فرمایا کہ تو تیری رضا جس چیز میں ہے جب تک تو اپنوں میں اس کی اس رضا کو نہیں دیکھے گا, اس چیز کو نہیں دیکھے گا, تیری رضا کا مکمل نہیں ہو سکتی. آپ کیسی کیسی نعمتیں بھی حاصل کر لیں, اگر اپنے پیارے ان سے محروم ہوں, اپنے بچے ان سے فائدہ نہ اٹھائیں تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے بلکہ محروم کیا, اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے مزے لے کے کھا رہے ہیں اور جو بچوں کو پسند نہیں آتی اور وہ نخرے کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. آپ کو دل چاہتا ہے کہ یہ بھی کھائیں, زبردستی میں کئی دفعہ کھلاتا ہوں کہ چکھ کے تو دیکھو خدا کے لیے, نہیں 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 ہمیں نہیں پسند, تو میرا مزہ بھی گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے یہ رضا جو اس چیز میں ہے تو پھر اب سب کو اس پہ ڈال ورنہ تجھے مزہ نہیں آئے گا, اور اس پہ صبر کر کیونکہ نمازوں کی عادت ڈالنا آسان کام نہیں ہے, اور جب تک مسلسل نصیحت نہ کی جائے اور یاد دہانی نہ کی جائے اس سے تک نمازیں قائم نہیں ہوا کرتی. لا نسلو کا رزقا نہنو نرزو کو والعاقبۃ للتقوی. اب یہ بڑا دلچسپ حصہ ہے اس آیت کا, لا نسلو کا رزقا, ہم تجھ سے رزق طلب نہیں کرتے, نہنو نرزو کو ہم تجھے رزق دیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا, اس موقع پہ یہ مضمون کیوں یہاں داخل ہوا ہے, اس پر غور کریں. والعاقبت للتقوی, بات کوئی وہ نہیں ہوئی جو بالکل چابی جل جائے تالے کے اندر, یہ غور طلب بات ہے. کافی ذکر ہو رہا ہے نمازوں کا اور واصطبر علیہا, اس پر تو قائم رہے, اور پھر اچانک لا نسلو کا رزقا, ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے. نانو نرزقوں کا, ہم تجھے رزق دیتے ہیں. جو ایک جو بتاؤ, ہاں فائدہ کچھ چمکی ہے تھوڑی سی, ہاں بتاؤ. ہاں اس کا رزق ہے روحانی, وہاں مطلب ہے نمازیں انسان کے لیے روحانی رزق کے طور پر, اس کا اس کی روحانی زندگی کی بقا کے لیے, جس طرح کھانا مادی زندگی کی بقا کے لیے ہے, اس کا نماز. یہ کہنا چاہتی ہو یا کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی؟ میں خام خود تمہاری طرف سے بات بیان کر رہا ہوں, اب کھولو بات. मैं समझा था ये कहना चाहती हो जो तुमसे बयान नहीं हो रहा, क्या कहना चाहती हो फिर बताओ, ये नहीं था कुछ और कहना चाहती है ना, क्या था बता दो, गलत हो तो फर्क नहीं पड़ता इसमें क्या है।
मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे अल्लाह ने पहले नमाजों की नसीहत की है कि नमाजें अपने अहल से भी बाहर होती है तय कर दिया, तो ये मतलब बाद में रिजल्ट की बात आ गई है कि रिजल्ट मैं खुद देता हूँ तुमसे नहीं मांगता, मतलब ये जो शायद नमाजों के समझाने के लिए कि नमाजें भी इंसान को कुछ फायदा देती हैं, अल्लाह मियाँ किसी कोई जरूरत नहीं है वैसे कि नमाजें अपने लिए पढ़वाए।
असल बात यह है जो मैं समझाऊँ उसके अलावा भी बहुत से मानी होंगे कि ऐसी आयतें जो अचानक एक अजीब सा मजमून छेड़ देती हैं जिनका जिसका बज़ाहिर पहले से ताल्लुक दिखाई नहीं देता वाज़ेह तौर पर, उसमें हमेशा ज़्यादा गहरे मतालब होते हैं। इसलिए जो एक तजवीज़ मैं कर रहा हूँ वही नहीं है, और भी इसमें मतालब होंगे, ये काबिले गौर बात है। और पीछे चंद आयतें पढ़कर फिर जब आओ इसमें फिर आगे बढ़ो तो उसमें ज़्यादा आसानी से मफहूम समझ आ जाता है। मेरे नज़दीक क्योंकि वो उन जोड़ों की बात चल रही थी जिनको रूहानी जोड़ा जोड़ा रिज्क मिलता है, इसलिए नमाज को अब एक रिज्क के तौर पर पेश किया जा रहा है। और जब औलाद को नसीहत है या दूसरों को नसीहत है तो अल्लाह को ये रिज्क नहीं मिलता, अल्लाह अपनी खातिर नहीं कह रहा कि गोया मेरे लिए रिज्क मुहैया करो, मेरी बका इस तुम्हारी ये बातों से है, तो मैं तौफीक हम देते हैं तुम्हें और रिज्क तुम्हें मिलता है। और नमाजों के क़याम के नतीजे में बनी नौ इंसान खुद उस तरह फ़ायदा उठाते हैं रूहानी तौर पर जिस तरह मादी दुनिया में खाना और दूसरे ग़िज़ा और पानी के सामान उसकी ज़िंदगी को कुवत देते हैं। तो जब खुदा ताला फरमाता है कि आगे बढ़ो और पढ़ाओ और मेहनत करो और समझाओ लोगों को और नमाजों को कायम करो, तो खुदा की अपनी इसमें कोई मनफियत नहीं है जो इससे वाबस्ता हो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के रिज्क का सामान है, अगर तुम करोगे तो जारी ये फ़ायदा पहुँचेगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे लोग जो ज़्यादा मादा परस्त हों वो सब कुछ समेट कर अपनी औलाद के लिए छोड़ना चाहते हैं और उनका रिज्क जो भी उनको ज़्यादा प्यारा है वो अपनी औलाद के स्कूल आगे कर देते हैं ताकि हमारे जाने के बाद औलाद अच्छी रहे, तो ये मज़मून भी इसमें दाखिल हो गया कि तू अकेला अगर इस रिज्क पर रहे जो हमने तुझे अता किया है तो तेरी औलाद और आइंदा नस्लें उससे महरूम रहेंगी, इसलिए तभी तौर पर जो तू अपने लिए चाहता है दूसरों के लिए भी चाहता है ये चाहेगा, इस तरह उनकी बका का सामान पैदा होगा। ये इबादत का रिज्क अल्लाह के क़याम में अल्लाह इससे मुस्तग़नी है, अल्लाह को अपने क़याम और अपनी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी बातों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने क़याम और अपनी ज़िंदगी के लिए इस रूहानी रिज्क की ज़रूरत है, बस इसे आगे बढ़ाओ और अपनी औलादों को भी खाता पीता छोड़ कर जाओ, ना कि खुद ज़िंदगी के जो रूहानी ज़िंदगी के मज़े लूटती और औलाद खाली रह जाए। ये वजह है ला नस्लों का रिज्क का ये माना है, ये नसीहत करके कि अपनी औलाद को संभाल और उनको भी इसी रूहानी रिज्क की आदत डाल, हरगिज़ ये मुराद नहीं कि हम तुझसे कुछ तलब कर रहे हैं, नहनो नर्दों को का हम ही हैं जो तुझे रिज्क अता फरमाते हैं, यानी इबादत का लुत्फ, इबादत के मौके, इबादत की तौफीक, ये सब हमने बख्शी है। ये कहकर दरअसल दुआ की तरफ तवज्जो दिलाई गई है और ये मज़मून और खोल दिया गया कि तू अगर अपनी औलाद को حکم دیتا چلا جا کہ وہ نمازیں پڑھیں، صبر کر اس کے اوپر، اگر وہ نہ بھی مانے تو صبر کے ساتھ اس پر قائم رہے، پھر بھی ضروری نہیں کہ اس کا فائدہ پہنچے، کیونکہ تجھے جو رزق دیا ہم نے اپنی طرف سے، اپنی توفیق سے، اپنی طرف سے تجھے توفیق بخشی ہے، تو اولاد کو رزق بھی ہماری عطا سے ہوگا، بس جس طرح ہم تجھے رزق دیتے ہیں اس طرح اگر تو اولاد کے لیے یہی روحانی رزق چاہتا ہے تو پھر دعائیں کر، والعاقبت للتقوی، اس مضمون کو اس آخری ٹکڑے نے مکمل کر دیا کہ انجام کار تقوی جیتا کرتا ہے نہ کہ انسانی کوششیں، بس تیرے تقوی کے نتیجے میں، خدا تعالیٰ کے قرب کے نتیجے میں اللہ سے جو رزق ملے گا وہی آگے جاری رہے گا، ورنہ خالی نصیحتیں اور مستقل مزاجی سے نصیحتیں اپنی ذات میں کافی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے جو میں سمجھا ہوں، ہو سکتا ہے بہنے ہی یہ نہ ہو مضمون، لیکن میرے ذہن مجھے یہ تسلسل اس مضمون کا تسلی دیتا ہے۔ باقی آپ سب کو جو سن رہے ہیں اس پر مزید غور بھی کرنا چاہیے۔ وقالوا لولا یاتینا بآیت من ربہ، اب جہاں تک غیروں کا تعلق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشان کیوں نہیں اپنے رب کی طرف سے لاتا، یہ اتنے نشان نازل ہوئے مسلسل ہو رہے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایک نشان ہی کیوں نہیں لے کے آتا۔ اب دیکھو ان کے مزاج کتنے ملتے ہیں پہلی قوموں سے جو آج ہمارے سامنے ہیں، ہمیشہ یہی کہتے ہیں، جتنی دیر مرضی ان کو سمجھا دیں کہ یہ بھی نشان یہ نشان، کہنے کو ایک نشان دکھاؤ۔ اور جو 1974 میں ہماری پیشی ہوئی تھی اس میں بھی مولوی ساری باتیں سن کے حق خدیم سے تعریف کی، جس میں دلائل کے ساتھ ہر چیز ثابت کی کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلیٰ تفاصیل کی ہیں جن کی تمہارے آبا و اجداد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ آخر پر یہ سوال کرتے تھے کہ کوئی ایک تفسیر مسیح موت کی دکھاؤ جو پہلے نہ ہوئی ہو، جو لوگوں کی نقل نہ ماری ہو اور اپنی طرف سے کی ہو۔ حد سے زیادہ بیوقوفی ہے یہ، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تفاسیر میں اتنے نئے مضامین ہیں کہ پچھلی ساری امت کی تفاسیر میں اکٹھا بھی کر لو تو اترے نہیں آتے۔ تو یہ ان کی بدخلقی اور بدتمیزی ہے کہ خاص اپنی طرف سے ذلیل کرتے ہیں یہ کہہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شمار قماش کے لوگ یہی سلوک کیا کرتے تھے، سب کو سن لیا یہ نہیں کچھ نشان لاؤ۔ کل ہماری جو مجلس تھی پرسوں اس میں بھی سوال اٹھا تھا کہ وہ نشان تو بتاؤ، پھر پتہ نہیں اس عورت نے ان نشانات کو قبول کیا کہ نہیں جو میں نے اسے ہمیشہ کی سجاکر کے طور پر بتائے تھے، پتہ کرنا چاہیے کون لے کے آیا تھا اس کو، اس کے بعد اس کا کیا رد عمل تھا۔ لیکن اکثر جو سننے والے تھے وہ مطمئن ہو گئے تھے، بلکہ جس میں سکھ بیٹھے ہوئے تھے بڑے جوش و خروش تھے، وہ تائید کر رہے تھے، پتہ نہیں بیٹھ چوری کی انہوں نے، ورنہ وہ تو ہر بات پر مطمئن تھے۔ تو یہ ہے، وہ اتنی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں، اتنے نشانات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ایک ہی نشان لے آؤ چلو۔ اولم تاتہم بینہ تو ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ بینہ نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں تھی؟ اب یہ بہت ہی عظیم الشان جواب ہے آیات کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے کہ پچھلے جتنے صحیفے تھے وہ جن کو تم معجزے سمجھتے ہو ان کی وجہ سے زندہ نہیں تھے، ان کی تعلیم روشن تھی اور اتنی واضح اور قطعی طور پر وہ روشن تعلیم تھی کہ اس میں جس کو مینیفیسٹ ٹروتھ کہتے ہیں وہ ان کے اندر موجود تھی۔ تو قرآن کے اندر کیا وہ ان کو مینیفیسٹ ٹروتھ دکھائی نہیں دے رہی؟ ہر بات عقل اور سلیقے اور سچائی کے ساتھ ہے اور انسانی فطرت اس کو قبول کرتی ہے، تو اگر یہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا تو پھر تم وہ اندھے ہو جو اندھے اٹھائے جاؤ گے۔ ان کے پاس نشانات آتے ہیں اور نہیں سمجھتے، ان کو بھلا دیتے ہیں، اور پھر قیامت کی بات کہیں گے کہ ہم تو دیکھنے والے تھے، ہمیں تو کیوں اندھا اٹھایا گیا. تو پچھلے مضامین کو قرآن کریم اشارتاً پھر دہراتا رہتا ہے تاکہ وہ تسلسل جاری رہے. ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا. ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہم نے اس سے پہلے یعنی نزول قرآن اور بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا ہوتا، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا، اس میں جو پہلے حکمت بیان ہوئی تھی نا کہ اجل مسمی مقدر ہے اور ایک پہلے سے گزرا ہوا فیصلہ موجود ہے، اس سے شبہ پڑتا ہے کہ بس صرف ایک فیصلہ ہو گیا آربیٹری، اس کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک اللہ پابند ہوا بیٹھا ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے والی آیت ہے، یعنی خدا کی طرف سے جو اجل مسمی کے فیصلے ہوتے ہیں اور سزا کو ٹالا جاتا ہے، اس کے اندر گہری حکمتیں مخفی ہوتی ہیں، اور یہ حکمت ایک یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو مثلاً مسلسل یہ گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کو پہلے سے ہلاک کر دیتے تو ان کی نسلیں بچتی نہ، اور قرآن کے نزول سے پہلے جو جہالت کا دور تھا اس میں اپنے رب سے یہ کہہ سکتے تھے کہ تو نے ہمارے لیے کوئی بھیج کیوں نہ دیا رسول، ہم تو اندھیروں میں تھے، تو کوئی رسول نازل کرتا ہم دیکھتے تو پھر ہم انکار کرتے، تو پھر ٹھیک ہے کہ تو ہمیں سزاوار ٹھہراتا پکڑتا. جزمشتا اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے تو نتب آیات کا وہ کہتے ہیں پھر ہم تیرے نشانات کی پیروی کرتے. من قبل ان نزل و نقفا، پیشتر اس کے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو جاتے. اب ابھی پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کوئی ایک ہی آیت لاؤ، اور مطالبے کرتے ہیں آیات کا تاکہ ان کی پیروی کریں، تو یہ صرف جھوٹ ہے. منہ کا آیات کی پیروی کرنی ہوتی تو کر کیوں نہ چکے ہوتے، دیکھ لیا ہے آیات نازل ہو چکی ہیں، پیروی کوئی نہیں کر رہے، مطالبے ہیں کہ اگر آیات ہو تو ہم اس کی پیروی کرتے. قل کل متربص فتربص، تو کہہ دے کہ ہر ایک انتظار میں ہے، فتربص تربص تم بھی انتظار کرو، کہ تم بھی ہم بھی ہر فریق اب انجام کا انتظار کرے، اس کے سوا اب تمہیں اور کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى، بس تم جان لو گے اور ضرور جان لو گے کہ سیدھے رستے پر چلنے والے کون لوگ تھے. اصحاب الصراط رستوں پر چلنے والے، سوی جو برابر اور مستقیم کے معنی ہے سیدھا جو ادھر ادھر نہ جائے، سبھی سے میں انصاف کے معنی نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں، جو متوازن راستہ ہے اس میں کوئی ایک طرف خم کوئی ایک کجی کہیں نظر نہیں آتی. وہ من اہتدا، اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پائی، یہ ان پر روشن ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں وہ ان یعنی یہ یا اگر یا ان کی نسلیں اسلام کا غلبہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ضرور دیکھ لیں گے، اور پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ کون حق پر تھا اور کون نہ حق پر. سورہ الانبیاء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، ما یاتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. لاهيتن قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الزاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون کیا بدل گیا اچھا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. कौन सी आयत से शुरू करना है? ये है इस सूरत का नाम अलंबिया है और इसमें मज़ामीन वो बयान हुए हैं जो तमाम अंबिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कदर मुश्तरक हैं सारे अंबिया के दरमियान। और तौहा के बाद अंबिया दरअसल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत के आलमी होने की वजह से है। ये बताना मकसूद है कि तमाम अंबिया आपके ताबे हैं और जो कुछ भी आइंदा ज़माने में ज़ुहूर होने आने वाला है वो तमाम अंबिया की वो बातें हैं जो पहले गुजरी और अब तेरे बाद फिर गुजरेंगी और तेरे ज़माने में तमाम अंबिया के ज़माने इकट्ठे कर दिए जाएंगे। और जो मज़ामीन इसमें खुलेंगे आपको साफ दिखाई दे देगा कि इस सूरत के टाइटल उन्वान का अंबिया रखा जाना बैन ही इसके मजामीन के मुताबिक है और वही हिकमत पेश नज़र रखता है जिस पर मैं इसकी तरफ मैंने इशारा किया है। इक्तरब लिन्नास हिसाबहुम, अब देखें सारी दुनिया का जिक्र फरमा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लम के आने के बाद अब किसी एक कौम या एक मज़हब के हिसाब का सवाल नहीं। लिन्नास हिसाबहुम, तमाम बनी नौ इंसान के हिसाब का वक्त आ पहुँचा क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इंसानियत का बहसियत इंसानियत इम्तिहान लिया जाना मकसूद था और उनका हिसाब किताब होगा। अगर इस शरीयत में भी वो नाकाम रहे और ना मुराद रहे तो फिर इंसानियत की सफ़ लपेटी जा सकती है और इंसान को बहसियत इंसान एक आखिरी मौका देकर रद्द किया जा सकता है। तो इक्तरबा लिन्नास हिसाबहुम का जो अजीम शान और पुर्रोब ऐलान है वो तमाम बड़ी नौ इंसान से ताल्लुक़ रखता है मगर अफसोस वहुम फी गफलत मोरिज़ून, कि वो गफलत के नतीजे में मुंह फेरे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या अजीम शान वाक़िया हो गया है, कैसा इनकलाबी दौर आ गया है। बस पहले जो जिक्र गाफिलों का जिक्र गुजरा है उसी मज़मून को उठाकर उनकी गफलत की मज़ीद तारीफ की जा रही है, तारीफ नहीं यानी मरम्मत की जा रही है, तारीफ इन मानों में कि डेफिनेशन। मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम, गाफिल लोग वो होते हैं कि जब भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास उनके रब की तरफ से जिक्र आए मुहदसिन नया जिक्र इल्लस्तमाऊ हो, मगर वो सुनते हैं और फिर उससे खेलते हैं, ट्राइफल करना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, दे ट्राइफल विद दैट, यानी खेल कूद तमाशे के तौर पर देखते हैं तख़फ़ीफ की नज़र से हकारत की नज़र से, चलो जी इससे ज़रा बातें करें। और बहुत से ऐसे इस दौर में भी हैं जो हमें बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं पहचाने जाते हैं कि जब वो आकर अहमदियों की छेड़छाड़ के अहमदी से छेड़छाड़ करते हैं तो तबलीग की खातिर नहीं करते, وہ ذرا کھیل کود کرتے ہیں کہ کیوں جناب آپ کے مدیر صاحب کے ساتھ یہ کیا ہوا, فلاں کیا واقعہ ہو گیا. اور بڑے لوگ بیچارے مجھے خط لکھتے ہیں دردناک کہ اس طرح وہ بدتمیزیاں کرتے ہمارے بچوں کو چھیڑتے. تو یہ وہی لہو و لعب کی غلط عادت ہے جو آج کی دنیا میں بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اس کا اصل جواب تو یہی ہے کہ بازی بازی بری سے بابا ہم بازی, کھیلو کھیلو مگر باپ کی داڑھی سے بھی کھیلو گے. تو لہو و لعب میں مصروف قومیں جو ہیں وہ پھر خدا کے انبیاء سے بھی وہی سلوک کرتی ہیں اور ان کے بھی کھیل تماشوں میں اڑانے کی کوشش کرتی ہیں. ما یاتی ہیں میں ذکر میں رب ہیں محدثن, نئے سے نہ ذکر آتا چلا جاتا ہے مگر کبھی نہیں ایسا ہوا کہ وہ ذکر آئے اور وہ اس میں اسے کھیل کود کا اسے ذریعہ نہ بنا رہے یا اس سے کھیل کود کا طریقہ اختیار نہ کریں. لاہیتن قلوبہم, یہاں غفلت کا مضمون چھیڑ کر یہاں لاہیتن قلوبہم کا مضمون ہے جو غفلت سے زیادہ سخت ہے. لاہیہ میں ایک مجرمانہ منہ پھیرنے کے مضمون زیادہ ہیں. انہوں نے جیسا کہ حق تھا اس پر توجہ نہیں کی. غفلت میں بعض غفلتیں معصومیت کی بھی ہوتی ہیں لیکن لاہیہ لفظ میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے اس میں مجرمانہ بال ارادہ غفلت جس کے نتیجے میں انسان کا دل داغدار ہوتا ہے وہ مراد ہے. جو چیز جس طرح اس پر غور ہونا چاہیے تھا اس سے اس پر غور نہ کر کے انہوں نے لاہیہ کیا ہے, یعنی جیسا کہ توجہ کا حق تھا اس جیسی توجہ نہیں کی. اس کے برعکس سر النجوہ, چھپ چھپ کے یہ لوگ میٹنگ کرتے ہیں اور نجوہ بلاتے ہیں اپنے اور وہاں مشورے کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس پیغام حق کو نامراد ناکام کر کے دکھائیں. کون لوگ ایسا کرتے ہیں؟ الذین ظلموا, وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے ہیں. اور نجوہ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ کیا غور کرتے ہیں, حل ہذا الا بشر مثلکم, وہ کہتے ہیں تو عام لوگوں کی طرح کا ایک انسان ہے, تمہاری طرح کا انسان ہے. افتاتون السحر وانتم تبصرون, تو کیا تم جادو کے قریب جاتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو ہے, جانتے ہو کہ یہ جادو ہے. اب یہ بہت ہی اہم مضمون ہے جو نبوت کے انکار کے تعلق میں ایک دائمی حیثیت اختیار کر چکا ہے. نبوت کے منکر در حقیقت غافل ہوتے ہیں اور جب بھی مشورے کرتے ہیں ان کی تان اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ ایک بشر ہے. اس میں کیا حکمت ہے, بشر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنی قومیں بھی انبیاء کا انکار کرتی ہیں ان کی نفسیاتی بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ نبیوں پہلے نبیوں کو بشر سے بالا درجے دے چکی ہوتی ہیں. تمام قوموں کے اندر یہ قدر مشترک ہے, یا ان کو خدا کا بیٹا یا خدا کا بھائی یا رشتہ دار یا خداؤں میں سے ایک خدا بنا دیتی ہیں, یا پھر ان کی طرف وہ طاقتیں منسوب کرتی ہیں جو خود جادو کی طاقتیں ہوتی ہیں, ان میں سچائی کوئی نہیں ہوتی. تو دیکھیں قرآن کریم کی فساد و بلاغت کس طرح اس مضمون کو ان پر الٹاتی ہے کہ تم ایسے بے وقوف لوگ ہو کہ تم نے بشر کی توقع ہی چھوڑ دی ہے کہ گویا خدا بشر کو بھی اپنا پیغمبر بنا سکتا ہے. جن کو تم مان چکے ہو ان میں کوئی بشری طاقت انہیں رہنے نہیں دی, ان کو مقام بشریت سے اٹھا بیٹھے ہو, تو پھر لوگوں کو دکھاتے ہو کہ یہ تو بشر ہے اور ساتھ ہی اس بشر کو مختلف دیکھتے ہو اور جانتے ہو کہ عام بشر سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کا تمہارے پاس حل کوئی نہیں, اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے, اس لیے تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے. تو یہ ان کی نفسیاتی کیفیت ہے جو ہر نبی کے راہ میں روک بنتی ہے اور یہی روک پھر وہ عامۃ الناس کے رستے میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں بشر کہنے کے باوجود یہ جانتے ہوئے کہ اس شخص میں کوئی غیر معمولی باتیں موجود ہیں. عوامت الناس کو بتانے کے لیے کہ پھر کیوں ہے, اگر بشر ہی ہے تو پھر یہ باتیں کیوں ہیں, تو کہتے ہیں یہ جادو ہے اور جادو کی کوئی حقیقت نہیں. حالانکہ انہوں نے خود پرانوں کے متعلق جادو منسوب کیے ہوئے ہیں, نیا آنے والا جادو نہیں کیا کرتا. انہوں نے جادو جیسے قصے پرانوں کے اوپر کے لیے حق میں منسوب کر رکھتے ہیں. اور پھر وانتم تبصرون, جیسے تم تو بڑے دیکھنے والے لوگ, دکھائی نہیں دیتا صاف کہ جادو ہے. یہ وہی بصیرت ہے جس کے متعلق مرنے کے بعد کہیں گے ہم تو بصیر تھے, تمہیں ہمیں اندھا کیوں اٹھایا. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض, تو جب بھی کوئی نبی آیا اسی قسم کے سوال انہوں نے اٹھائے, اور اس کو رد کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اب بشر کا انتظار نہیں کر رہے تھے بلکہ ما فوق البشر کا انتظار کرتے تھے جو انہوں نے خود گھڑ لیا تھا. اس نے ان کے جواب میں کہا ربی یعلم القول فی السماء والارض, کہ میرا رب ہی ہے جو جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, آسمان اور زمین کی بات, القول, وہو سمیع العلیم, اور وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. اس موقع پر قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو سمیع العلیم, اس میں دراصل نجوہ کے مخفی مشوروں کی طرف اشارہ ہے. وہ نجوہ کر کے ایسی باتیں سکھاتے ہیں, کہتے ہیں اور سکھاتے ہیں جس سے نبوت کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تو ان سے کہہ دے, وہ انبیاء کہتے ہیں کہ ہمارے رب کو سب پتہ ہے تمہاری باتوں کا, زمین و آسمان کی باتیں جانتا ہے, تمہارے نجوہ سے بھی خبر ہوگا. وہ سمیع العلیم, اس کے علاوہ وہ ہماری دعائیں سننے والا اور خود براہ راست دیکھنے والا جاننے والا ہے, اس لیے تم ہمیں ناکام نہیں کر سکتے. یہ نتیجہ ہے گویا کہ اس طرز کلام میں مزمن تھی. بل قالوا اضغاث احلام, بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پراگندا خوابیں ہیں, جیسے وہ حضرت یوسف کے زمانے کے بادشاہ کو خوابیں آئی تھیں تو اضغاث احلام ہی کہا تھا انہوں نے, یہ تو پراگندا خوابیں ہیں, نفس کی باتیں ہیں. تو جہاں تک ان کے اعجاز کا تعلق ہے, اعجازی طاقتوں کا تعلق ہے, اسے وہ جادو کہہ دیتے ہیں. جہاں تک ان کے رویا اور کشوف کا تعلق ہے جو خدا تعالیٰ سے ان کے تعلق پر گواہ ہوتے ہیں, اس کو اس سے ان سے عوام الناس کو متاثروں سے بچانے کے لیے کہتے ہیں یہ تو یوں فضول خیالات ہیں, نفس کی باتیں ہیں اور اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. بلکہ بل افتراء ہو, پھر ایسی رویا بھی ہیں, ایسے الہامات بھی ہیں جن کے متعلق وہ اضغاث احلام کا حتوہ جاری کر ہی نہیں سکتے. ان میں گہری حکمتیں ہیں, ان میں باہمی ربط ہے, اندرونی ربط, آئندہ کی خبریں وغیرہ بھی ہیں. تو ان حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں بل افتراء ہو. اب اضغاث احلام کو تو آدمی افتراء نہیں کیا کرتا, اس لیے ان کے دلائل سارے ڈس جوائنٹڈ ہیں, ٹوٹے پھوٹے. ایک طرف پاؤں رکھتے ہیں, جب وہاں نہیں پاؤں ٹکتا ایک اور طرف رکھ دیتے ہیں, پھر ایک اور طرف کہ کوئی تو کام آئے گی چیز. تو پہلے بشر کہہ کے رد کیا, پھر جادو کہہ دیا, پھر کہا کہ یہ تو نفس کی خوابیں ہیں کچھ بھی نہیں, اور پھر کہہ دیا کہ یہ تو گھڑ رہا ہے باتیں, بنا رہا ہے خود. اور بنانے کا جو معیار ہے وہ بہت اونچا ہے اصل میں, اس لیے بل ہوا شاعر, اس کو فصاحت کلام, فصاحت بلوغ, فصاحت و بلاغت کلام حاصل ہے, اس لیے اس کی باتوں سے متاثر نہ ہو. فل یاتنا بھی آیت میں نشان تو لائے, کما ارسل الاولون, جیسا پہلوں کو پہلے بھیجے گئے تھے نشان کے ساتھ. اور وہ پہلے کون ہیں جو بشر نہیں رہے, پہلے کون ہیں جن کے مرتبے خدا سے جا ملائے ہیں, تو وہ آئے گا کیسے؟ جو نشان یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ اس تعریف کے اندر ہے, حل حاضہ اللہ بشر مثلکم, بشر کی ہمیں بات نہیں ماننی, کسی بشر کے سامنے سر نہیں جھکانا, اور آئے سارے بشر ہی ہیں، اب کیا کرے اللہ تعالیٰ. ما آمنت قبلہم من قریت اہلکناہا، تو افہم یومنون، افہم یومنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلی بستیوں کو دیکھو، ان کو ایمان لانے کے نتیجے میں جس قسم کے تم بیان کرتے ہو وہ بھی ایسے سمجھا کرتے تھے، ایمان کا نقصان کوئی نہیں پہنچا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے ایسے لوگ جن کو تم بیان کر رہے ہو، جادوگر، تماشبین، انسان بے طاقت، ان پر بھی تو پہلے لوگ ایمان لائے تھے، اور اس زمانے کے لوگ یہی باتیں ان تم سے بھی کہا کرتے تھے. بس وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو بتاؤ کب نقصان پہنچا ہے، وہ تو باقی رکھے گئے، انکار کرنے والے ہلاک کر دیے گئے ہیں. تو فرمایا ما آمنت قبلہم من قرية اہلکناہا، اس کا ما جو ہے وہ نافیہ ہی ہے نا، یہاں وہ جو والا کمی ہے. ہاں، ما آمنت قبلہم من قرية، ان سے پہلے کوئی قوم، کسی بستی کے لوگ ایمان نہیں لائے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، یہ مراد ہے. تو ہلاک ہونے والے وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان لے آئے ان کو باقی رکھا گیا. اس سزا سے تم ڈرتے ہو کہ تم باقی رکھے جاؤ گے، افہم یومنون. بس اس بات کو دیکھ کر تو عقل کریں گے اب ایمان لائیں گے کہ نہیں. یہ بھی ایک بڑی زبردست دلیل ہے کہ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے کسی نبی کی صداقت کی، محفوظ طریق یہی ہے کہ سر تسلیم کم کر لو، اور اس کی تمہیں سزا نہیں ملے گی. اس دلیل کو فرعون کے خاندان کے اس شخص نے خوب سمجھا اور بیان کیا، تبھی قرآن کریم نے محفوظ کیا. اس نے ان کو متوجہ دلائی کہ اس کے قتل کے منصوبے نہ باندھو، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ یہ کو کاذبن فعلیہ کذبہ، اگر یہ جھوٹ بولتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جھوٹے کو مان جاؤ گے، تو جھوٹے کو مانو گے تو سزا تمہیں نہیں ملے گی، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی سزا اس کو ملتی ہے. بس ایک جھوٹے نبی کی سزا جھوٹے نبی کو ملے گی. اگر باتیں اچھی ہیں اور باتوں میں جرم نہیں ہے تو غلطی سے بھی اس کو ماننے والے کو کوئی سزا نہیں ملے گی. بس جتنے بھی جھوٹے نبی انکار کے لائق ہیں اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ان کی باتیں جھوٹی ہوتی، باتیں غلط ہوتی ہیں، اور باتیں ان کو مجرم بنا رہی ہوتی ہیں. سارے انبیاء کی تاریخ دیکھیں، کوئی بھی ایسا جھوٹا نبی نہیں جس کی تعلیم بے نہیں ہوئی پچھلے انبیاء کی تعلیم کے مطابق ہو. تبھی جو عہد لیا ہے قرآن کریم نے، انبیاء قرآن کریم میں مذکور عہد ہے جو انبیاء سے لیا گیا، وہ یہ ہے کہ اگر ایسے نبی آئیں جو تمہاری باتوں کی تائید کرتے ہوں تو پھر تم پر فرض ہے کہ ان کی تائید کرو. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس سے بڑی دلیل اور کیا پیش کی جا سکتی ہے کہ تمام نصیحتیں 100% قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، جس طرف رستے کی طرف بلا رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے. تو پھر ان کا کیا حق ہے انکار کرنے کا؟ پھر نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ بات ان کی سچی بھی ہو کہ وہ جھوٹا ہے، پھر بھی اس کے انکار کا حق نہیں رہتا، کیونکہ خدا کی تعلیم یہ ہے کہ پھر اس کی تصدیق کرو، اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ جس رستے کی طرف بلا رہے وہ خطرے کا رستہ ہی کوئی نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. وقت ختم ہو گیا، باقی پھر انشاءاللہ.